हक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है।
अगर फनून लतीफा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज ठीक है कि नहीं?
तमाम वाकयात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं?
अभी इसे और कितना खोजना है।
मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं?
अभी इसे किस किस को पूजना है।
अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं?
मेरे सारे कॉम्प्रोमाइजेस,
मेरी सारी अखलाकियात,
मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो
इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी।
अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम गामदी में खुश आमदीद। नाज़रीन, इसे साइंस की तरक्की कहिए या रूहानियत की मेराज, कि आज हमारे वतन में अंधे भी देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि ये नगर जुल्म की अंधेर नगरी बन चुका है, जहां इंसाफ का तराजू जालिम का बाजू है और अदल की चिड़िया के बारे में कहा जाता है कि ये किस चिड़िया का नाम है। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम अपने शुरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी की बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए रियासत में अदल की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या पाकिस्तान में मौजूदा लॉन्ग मार्च का गुलगुला जुल्म की चक्की में पिसने वाले अवाम के ज़ख्मों से रिश्ते हुए का बुलबुला है या सिर्फ इक्तदार की सियासी कशमकश है। अगर ये इक्तदार की कशमकश है तो महंगाई, बेरोजगारी और हड़तालों के सताए हुए अवाम क्या सिर्फ उस क्रिकेट गेंद की मानिंद है जिनको हर खिलाड़ी अपनी अपनी बारी पे पीटता है? और अगर ये लॉन्ग मार्च वाकई अवाम के दिलों की आवाज़ है तो क्या एक इस्लामी रियासत में हाकिम वक्त के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना बगावत के ज़ुमरे में नहीं आता? और अगर ये एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है तो क्यों जमहूरियत नामी परी का चेहरा ज़ियाए हुस्न से जगमगाने की बजाय रोज बरोज स्याह से स्याहतर होता चला जा रहा है? यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू गुफ्तगू है। गामदी साहब, बुखारी की रिवायत नंबर 7053 के मुताबिक जिसे हुक्मरान की कोई बात नागवार गुजरे उसे सब्र करना चाहिए, क्योंकि जो शख्स एक बालिश बराबर भी इकतदार की इताद से निकला और उसी हालत में मर गया तो उसकी मौत जहलियत पर हुई। तो हम सब इस रिवायत की रोशनी में हम मौजूदा लॉन्ग मार्च को इताते अमीर से रूगरदानी तसव्वुर कर सकते हैं?
उसका ताल्लुक इनफरादी मामलात से है। इनफरादी मामलात में ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त कोई कानून ऐसा हो जो आपकी ज़ात पर, आपके अम्वाल पर, आपके हालात पर असरानंदाज हो। इस तरह की चीज़ों के बारे में तो आदमी के अंदर सब्र का रवैया ही होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अगर अपनी ज़ाती शिकायतों को बुनियाद बनाकर रियासत के निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए उठ खड़ा हो तो इसकी तायद ना मैं करूँगा ना आप करेंगे। लेकिन जिस वक्त मामलात इज्तिमाई नौयत इख्तियार कर लेते हैं, जब ये मालूम होता है कि अदल और इंसाफ का खून हो रहा है, जब ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बुनियादी अकदार को पामाल करने का फ़ैसला कर लिया है, तो उस वक्त ये अवाम ही हैं जिनको जद्दोजहद करना होती है, जो मैदान में निकलते हैं। ये जद्दोजहद भी पुरमन ज़राए से होनी चाहिए। इसके लिए दौरे जदीद में बहुत से रास्ते खोल दिए गए हैं, उन रास्तों पर चलकर आप अपनी मंजिल को पाने की जद्दोजहद करते हैं। जिस चीज़ को हमारा दीन पसंद नहीं करता वो ये है कि अनारकी पैदा की जाए, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ जिसमें लोगों की जान माल आबरू ख़तरे में पड़ जाए। अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो जमहूरी अकदार और जमहूरी रवायात के मुताबिक आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, आप जलसा कर सकते हैं, आप इज्तिमा कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं।
जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का मामला भी तो इनफरादी नौयत का था ना, जिसमें बाद में सारी कौम को शामिल कर लिया गया।
ये इनफरादी मामला नहीं है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक इदारा है। इस इदारे के मामले में जब आप आईन की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो आप पूरी कौम के मैंडेट की तोहीन कर रहे होते हैं। आईन एक कौमी मीसाक है, ये किसी फ़र्द का मामला नहीं है। हमारी पूरी कौम ने इत्तेफाक राय के साथ 1973 का आईन बनाया था। इस आईन ही पर रियासत पाकिस्तान के इस्तेहकाम का इन्हिसार है। इस आईन में हमने चंद बुनियादी चीज़ें तय कर रखी हुई हैं। जब कोई शख्स इस आईन को तोड़ता है तो वह इस मीसाक की ख़िलाफ़ वर्जी करता है। ये ख़ुद कौम के ख़िलाफ़ बगावत है, ये ख़ुद अल्लाह ताला के बांधे हुए अहद के खिलाफ।
जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर को इमरजेंसी लगाते हुए खुद इस बात का इकरार किया कि वो मावरा आईन इकदाम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मुल्क को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था।
ये एक कबीरा गुनाह था। अगर आप मजहबी इस्तलाहात में बात करते हैं तो इससे बड़े जुर्म का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आपको कोई हक नहीं है कि आप ये तय करें कि कौम का मफाद किस चीज़ में है। कौम ने एक आईन बनाया है, उस आईन के तहत इदारे कायम किए हैं, उन इदारों के ज़रिए से हुकूमत की जाती है। कोई शख्स अगर उन इदारों को तोड़ता है तो अपने हल्फ़ की भी खिलाफ वर्जी करता है, आईन को भी पामाल करता है और हमारे दीन की तो बुनियादी अहद व मीसाक पर है। اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہم کو پابند کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی وعدہ کر لیں، جب کوئی عہد کر لیں تو اس کو کسی حال میں نہ توڑیں۔
اسی سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف نے آئین کے آرٹیکل 6 کی جو خلاف ورزی کی، اس جرم کے خلاف ان کے خلاف ٹریزن کا مقدمہ چلنا چاہیے۔
میرا تو خیال یہ کہ ان سب لوگوں کے خلاف چلنا چاہیے جو اگر زندہ ہیں اور انہوں نے اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ آئین میں یہ دفعہ کس لیے رکھی تھی آپ نے؟ اسی لیے رکھی تھی تاکہ اس طرح کے تالے آزماؤں کا راستہ بند کیا جائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ بندوق کی طاقت سے یہ فیصلہ کریں کہ قوم کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، تو پھر آپ کسی نظام کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
سورہ نساء کی 69ویں آیت میں مسلمانوں کو صاحب امر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اب آپ کی کتاب میزان کے مطابق وہ صاحب امر ریاست کا سربراہ یا پارلیمان دونوں ہو سکتے ہیں۔ اب جب موجودہ صورتحال میں ریاست کا سربراہ اور پارلیمنٹ دونوں پی سی او ججز کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے سے گریزاں ہیں، تو کیا سابقہ پی سی او ججز کی بحالی کے لیے کیے جانے والے لانگ مارچ کی کوئی سیاسی جسٹیفیکیشن رہ جاتی؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اس ملک کی عدلیہ کو غیر آئینی طریقے سے معزول کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس غیر معمولی واقعے کے خلاف پوری قوم نے احتجاج کیا، سول سوسائٹی نے احتجاج کیا، دانشوروں نے احتجاج کیا، علماء نے احتجاج کیا۔ یہ معاملہ کسی سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بنیادی اقدار کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص کا دل ان لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس اقدام کو کل عدم قرار دیا جائے۔ میں نہیں جانتا کہ اس ملک کے اندر کوئی صاحب دانش ایسا ہے جو اس معاملے میں دو رائے رکھتا ہوں۔ جس دن یہ اقدام ہوا ہر شخص خون کے آنسو رویا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ہمارے ہاں کوئی آئین، کوئی دستور، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی قانون اپنی حرمت قائم نہیں کر سکتا۔
حکومت جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئی، اس کے لیے یہ فرض تھا کہ وہ جنرل مشرف کے غیر آئینی اقدامات کو ریورٹ کرتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔
اس نے ایسا نہیں کیا تو ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اس پر تنقید کریں، دانشوروں کو حق حاصل ہے، سول سوسائٹی کو حق حاصل ہے، وہ اس پہ تنقید بھی کریں گے، اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے اور مطالبات کی صورت میں پیش بھی کریں گے۔ جمہوریت میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ منتخب ہو کر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو لائسنس مل جاتا ہے کہ آپ جو چاہے کرتے رہیں۔ جمہوریت کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ عوام احتساب کرتے رہتے ہیں۔ یہ ادارے اپنا کام کرتے ہیں، پارلیمنٹ اپنا کام کرتی ہے، عدلیہ اپنا کام کرتی ہے۔ اس وقت ان اداروں کو بحال کرانے کی جدوجہد ہو رہی ہے، تنہا پارلیمنٹ بھی کوئی چیز نہیں۔
آپ کے خیال میں پاکستان میں اس وقت اداروں کے مابین ٹکراؤ ہو رہا ہے؟
اداروں کے مابین ہمارے ہاں تصادم تو ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے۔ اصل میں اسی تصادم کا یہ نتیجہ ہے کہ ملک ہمیشہ خلفشار کا شکار رہا، کیونکہ وہ ادارے کبھی آئین کے مطابق چلنے نہیں دیے جاتے۔
بنا کر پھر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو مارشل لا بہتر تھا، یہ سیاستدان تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔
اس کے کوئی معنی نہیں ہے، سیاستدان اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، قوم اسی طریقے سے مختلف منازل کی طرف گامزن رہتی ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت آئی ہے، اچھی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، عدل و انصاف کا دور دورہ ہے، وہاں بھی یہ چیز ایک دن میں حاصل نہیں ہوئی، اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑی ہے۔
پاکستان کی حکومت کی اس وقت جو رٹ ہے وہ عملی طور پر بہت محدود ہو چکی ہے۔ سوات اور مالاکنڈ میں حکومت باقیوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھی ہے۔ جان سولیگی کی رہائی کے لیے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، یعنی لاٹھی بھینس کو نہیں بلکہ بھینس لاٹھی کو ہانک رہی ہے۔ تو غالب صاحب، ایسی صورتحال میں اگر لانگ مارچ کامیاب ہو بھی جائے، عدلیہ بحال ہو بھی جائے، تو محدود حکومتی رٹ اور متوازی عدالتی نظام کی موجودگی میں کیا پاکستان کے ہر شہری کو برابر انصاف مل سکے گا؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ برابر انصاف تو شاید ابھی کرنوں تک نہ مل سکے، صدیوں تک نہ مل سکے۔ برابر انصاف تو ایک بہت بڑا خواب ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف پیش رفت کرنی ہے یا پیچھے جانا ہے؟ یہ پیش رفت کا ایک انداز ہے، یعنی آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ اداروں کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغرب میں آپ دیکھیے، جو ادارے اس وقت وجود میں آئے ہیں ان کے پیچھے دو تین صدیوں کی جدوجہد ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی آخری منزل تک پہنچنے میں بہت وقت لگے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھیں، راہ رو پشت بہ منزل ہو کر رہ جائیں، یا اپنی منزل کو سامنے رکھ کر جدوجہد کریں۔ اس میں پہلے یہ طے کر لیجیے کہ آپ کی اقدار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سوسائٹی تین ہی بنیادی چیزوں پر کھڑی ہے، ایک یہ کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جمہوریت پر مبنی معاشرہ ہونا چاہیے، اور عدل و انصاف کو آخری درجے میں حاصل ہونا چاہیے۔
فرمایا کہ جمہوریت پر مبنی معاشرہ ہونا چاہیے، تو کیا اس میں جو جدوجہد کی جائے گی اس میں عوام کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جائے گی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کی وارداتیں ہوتی ہیں ایسے احتجاج کے موقع پر۔
قانون کو تو اپنے ہاتھ میں کسی حال میں نہیں لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی لیڈر نے، کسی رہنما نے، کسی دانشور نے یہ کہا ہے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، تو اس نے غلط بات کی ہے۔ اس کی میں نہ تائید کروں گا نہ آپ تائید کریں گے۔
مینس، تو اگر لانگ مارچ کے نتیجے میں معاشرتی انارکی پھیلے گی، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، دہاڑی دار اپنی دہاڑیوں سے محروم ہو جائیں گے، بچے اسکول نہیں جا پائیں گے، مریض ایمبولینسوں میں جلوس گزرنے کے انتظار میں مر جائیں گے، تو کیا معاشرے کو اسے کڑوی دوائی سمجھ کر پی جانا چاہیے؟
دیکھیے، بات یہ کہ جب آپ کسی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو قربانی دینا ہوتی ہے، اس کا اعلان پہلے سے کر دیا گیا ہے، لوگ قاعدے ضابطے کے پابند رہے، راستے کھول دیے جائیں، اس کے لیے ریاست بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے، ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جن میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، لیکن کوئی قوم اپنے گھر میں بیٹھ کر تو کبھی ان منازل کو حاصل نہیں کر پاتی، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا ہوتی ہے، جدوجہد کے دائرے مختلف ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس جدوجہد کو اسی میدان میں رکھیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میدان میں نکل کر احتجاج کریں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جلسہ کریں، کچھ لوگ جلوس نکالیں۔
2 نومبر کی عدلیہ کی بحالی کے حق میں
میں تو ہمیشہ سے اس کے حق میں رہا ہوں، یعنی جو اقدام کیا گیا تھا وہ اقدام ایک بدترین اقدام تھا، شرمناک اقدام تھا، اس پر ہر شہری کا سر شرم سے جھک گیا۔ انسانیت سے محبت کرنے والے کیسے اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں،
اور جمہوریت سے محبت کرنے والے کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں؟
یہ بات یہ ہے کہ یہاں اور کیا نہیں ہو چکا، وہ اس وقت ایک علامتی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ عدل اور انصاف کے لیے آپ کی علامتیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ ہماری خود عبادات کیا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، یہ انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ جدوجہد اپنے اندر ایک علامت رکھتی ہے، اور وہ علامت ہمارے چیف جسٹس ہیں۔ ان کی بحالی حقیقت میں ایک شخص کی بحالی نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قومی حیثیت سے کہ ہم عدل و انصاف کو ہر حال میں قائم کریں گے، ایک آزاد عدلیہ اس ملک میں لانے کی جدوجہد کریں گے، اور کسی ایسے اقدام کی تائید نہیں کریں گے جو آئین سے ماورا ہو، آئین کے خلاف ہو، جس میں قانون کی حکمرانی کو چیلنج کیا۔
یہاں سے گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلیں گے۔ جی آپ
غامدی صاحب، آپ نے 2 قسم کے بتائے ہیں معاملات، انفرادی اور اجتماعی، اور آپ نے کہا کہ انفرادی معاملات میں حق میں وقت کی اطاعت ضروری ہے جبکہ اجتماعی میں نہیں ہے، تو میرے خیال میں قانونی نقطہ نظر سے چاہے ایک شخص کا حق بھی غصب ہو تو وہ بھی اس کا کلیم اتنا ہی اسٹرانگ ہے جتنا کہ اجتماعی لیول پہ، تو کسی بھی بندے ایک بھی شخص کا کوئی قانونی حق کسی بھی طرح سے نہیں لیا جا سکتا حق میں وقت کے ذریعے یا کوئی بھی اور، تو آپ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ انفرادی طور پہ حق میں وقت کی اطاعت ضروری ہے؟
نہیں، یہ میں نے یوں نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا ہو، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی ملازمت ختم کر دی گئی، وہ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ایسے معاملات کو انفرادی جدوجہدی رکھنا چاہیے، میں عدالت میں جاؤں گا، میں قانون کا دروازہ کھٹکاؤں گا، میں اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، ان معاملات میں میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں پوری قوم کو مفلوج کر کے رکھ دوں، لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں اجتماعی جدوجہد
آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ انفرادی ضرور ہے، لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق میں وقت کی اطاعت، اس کو آپ کس طرح اپلائی کریں گے؟
حق میں وقت کی اطاعت کا مطلب ہے قانون کی اطاعت، میں جب سرخ بتی پر اپنی گاڑی روکتا ہوں تو اصل میں قانون کی اطاعت کرتا ہوں۔
حق میں وقت اور قانون میں فرق ہے،
حق میں وقت جو ہے وہ کیا کرتا ہے،
حق میں وقت خود بھی قانون کے انڈر ہوتا ہے، قانون سپیریئر ہے حق میں وقت،
اس لیے تو بحث کی ہے، یہ جو اصل میں تعبیر ہے قدیم زمانے کی، دور جدید میں اسی کو قانون کی حکمرانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ جو ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم اطاعت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام قائم کیا جائے، جو ریاست کا نظم وجود پذیر ہو جائے، جس کے تحت ادارے بن جائیں، جس میں کچھ قوانین بنا دیے جائیں، ہم ان قوانین کے معاملے میں اطاعت کا رویہ اختیار کریں، جس کی میں نے مثال دی ہے کہ میں جب سرخ بتی پر اپنی گاڑی روکتا ہوں تو میں اصل میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کر رہا ہوتا ہوں، اور دوسرے لفظوں میں کہیے تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہوں، یہی تعلیم مجھ کو دی گئی ہے، یہ قانون کی حکمرانی ہے، حاکم وقت کوئی آ کے آپ کو ذاتی طور پر کوئی حکم نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے، اس قانون سازی کے لحاظ سے ایک ضابطہ بنتا ہے، اس ضابطے کا ہم کو پابند رہنا چاہیے، یہی وہ بات ہے جس وقت ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون نہیں توڑیں گے، ہم قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گے۔
ہم سب اگر لانگ مارچ کے دوران، عدلیہ بحالی تحریک کے دوران پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی جائے تو کیا آپ کے خیال میں یہ غلط ہے؟
دیکھیے، سول ڈس اوبیڈینس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں آپ نے نظام کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے، اس کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے، اگر پوری کی پوری قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کے لیے آپ جدوجہد کے ہدف کو اپنے سامنے رکھ کر یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ پھر بہت قومی سطح کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی یہ کسی فرد کے کرنے کا فیصلہ نہیں۔
ماؤ زے تنگ نے چائنا میں جو لانگ مارچ کیا وہ ایک انقلابی نوعیت کا تھا، اور اسی لانگ مارچ کے نتیجے میں آج چائنا ایک معاشی
اور عسکری قوت بن چکا ہے. لیکن سر جو پاکستان میں لانگ مارچ ہو رہا ہے وہ ایک سیاسی نوعیت کا ہے جس میں وکلا اور سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مخصوص ایجنڈے پر عمل پیرا نظر آتی ہیں. عوام پر مایوسی کا غلبہ ہے کیونکہ ان کے پاس تو ماؤ زے تونگ جیسی قیادت کا فقدان ہے. تو کیا ایسی صورتحال میں آپ کے خیال میں لانگ مارچ سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟
نہیں, یہ دونوں الگ الگ لانگ مارچ ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی بڑی قیادت پیدا ہوئی ہے, اس نے اپنے سامنے کوئی نصب العین رکھا ہے, وہ اس کے لیے قوم کو موبلائز کر رہی ہے, اس کی نوعیت بالکل الگ ہے. یہاں ایک متعین معاملہ ہوا, اس متعین معاملے میں پوری قوم افسردہ ہوئی, ہمارا آئین توڑا گیا, عدلیہ کو غلط طریقے سے معزول کیا گیا, اس کو بحال کرانے کی جدوجہد ہو رہی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور وہ کیا ہے کہ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے, اس عدلیہ کو بحال ہونا چاہیے جس نے آزادی کے لیے قربانی دی.
مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو وکلا بحالی تحریک ہے وہ جسٹس افتخار چودھری کی بحالی پر زیادہ توجہ دے رہی ہے اور عدلیہ کی انسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ کم توجہ دے رہی ہے, یعنی اداروں کے استحکام کی بجائے شخصیت پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے.
نہیں, دونوں چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے. دیکھیے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آزاد عدلیہ کی جدوجہد کے لیے میثاق جمہوریت میں جو چیزیں طے کی گئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی آواز ہے. اگر پوری قوم یہ طے کر لے کہ میثاق جمہوریت میں عدلیہ کے لیے جو قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ہے, تو آپ کچھ دیر کے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہم بہت سی خرابیاں جو ہمارے نظام انصاف میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. دونوں چیزوں کو آپ کو یکساں اہمیت دینی چاہیے, لیکن اس وقت جسٹس افتخار کی بحالی ایک علامتی حیثیت اختیار کرے.
ہم سب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسٹس افتخار چودھری نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دوسری دفعہ پی سی او کو رد کر کے اپنی غلطی کا ازالہ کر دیا؟ جس طرح ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے اسلام کی تاریخ اگر دیکھیں تو حضرت خالد بن ولید جنگ احد میں کافروں کے طرف سے جنگ لڑنے آئے اور جنگ جیتی, مسلمانوں کو شکست دی, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دان بھی شہید ہوا, اور اس کے بعد وہی حضرت خالد بن ولید اس کو سیف اللہ کا لقب بھی دیا گیا. تو کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص جو پی سی او کے تحت حلف اٹھائے اور دوسری دفعہ اسے رد کر دے تو اپنی غلطی کا ازالہ کر چکا ہے؟
یہ بات یہ کہ پوری قوم نے اس بات کو اسی طرح لیا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا ازالہ کر دیا ہے. کسی بھی موقع پر اگر کسی آدمی کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک صحیح راستہ اختیار کرے تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے, نہ کہ اس کا ماضی سامنے رکھ کر ہم اس پر تان و تشنیع کرتے رہیں. اس وقت وہ ہمارے لیے جدوجہد کی علامت بن چکے ہیں, پوری سول سوسائٹی کے لیے جدوجہد کی علامت بن چکے ہیں, مسلمانوں کی دانش کے لیے جدوجہد کی علامت بن چکے ہیں. پاکستان کے علماء, دانشور, جتنے اصحاب فکر ہیں, آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں, وہ سب کے سب اس کو ایک علامتی چیز سمجھتے ہیں, اور اس کی اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. یہ پوری کی پوری تحریک اصل میں اس علامت کے گرد گھوم رہی ہے. اس کو کیسے درمیان سے نکالا جا سکتا ہے؟ اس کی بحالی در حقیقت ایک علامتی حقیقت کو نمایاں کر دیتی ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدام کو اب گوارا نہیں کرے گی.
ہم سے وہی ابھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے علماء کے نزدیک بھی جسٹس افتخار چودھری عدلیہ کی بحالی کی علامت بن چکے ہیں. ہم سے بات یہ کہ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت, قرآن بورڈ, محکمہ اوقاف اور اس جیسے دیگر بے شمار سرکاری سطح پر دینی ادارے قائم ہیں جن کے اندر عہدوں کے حصول کے لیے علماء کے مابین کشمکش ظاہری طور پر ہوتی ہے. تو ہم سب اسی لیے علماء بڑے ایکٹیولی ہمیں لانگ مارچ کے اندر شرکت کرتے نظر نہیں آتے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی لانگ مارچ میں شریک ہو جائے. بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں, بہت سے لوگ محبت سے دعا دیتے ہیں, بہت سے لوگ علمی سطح پر اس کی تائید کرتے ہیں. پوری کی پوری قوم تو اس وقت 16 کروڑ کی قوم ہے, وہ لانگ مارچ کے لیے نکل کھڑی ہوگی. کچھ لوگ لانگ مارچ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت کسی بڑے عالم نے اس معاملے میں کوئی مختلف رائے ظاہر کی ہو. سب کے سب اس بات پر کم و بیش متفق ہیں کہ عدلیہ کو بحال ہونا چاہیے, 2 نومبر کی صورتحال پر بحال ہونا چاہیے.
فرض کیجئے کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اسلام آباد کے دروازے پر حکم دیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے کہ اب ہجوم کے اوپر لاٹھیاں برسائی جائیں. اب جو حکم دینے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور جن کا جو حکم کا شکار بنیں گے وہ بھی مسلمان ہیں, تو کیا ایسی صورت میں مذہب اور ریاست کے مابین ٹکراؤ نہیں پیدا ہوگا؟
نہیں, اس سے کوئی ٹکراؤ اور کوئی تصادم نہیں پیدا ہوتا. یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں, حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے, اس طرح کا طریقہ اختیار نہ کرے. پرامن احتجاج کو اس کی منزل تک پہنچنے دیں, لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے, اور اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر جا کر تو وہی احتجاج کریں گے جو جمہوریت کا حسن سمجھا جاتا ہے. آخر اس معاملے میں یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر وہ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مظلومانہ جدوجہد کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے
سر, میرا کوسچن ہے آپ سے کہ جس طرح اسلام میں کانسیپٹ ہے قاضی کا, تو وہ تو پبلک پلیس پہ ان کا جانا نہیں بنتا, تو یہ جس طرح چیف جسٹس صاحب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں, تو کیا آپ کا خیال ہے یہ اسلام میں جسٹیفائیڈ ہے؟
چیف جسٹس کوئی لانگ مارچ نہیں کر رہے، نہ وہ پہلے شریک ہوئے تھے نہ اب شریک ہوں گے، لیکن اگر لوگ ان کو بلاتے ہیں اور ایک ایسا قدم اٹھایا گیا ہے جو آئین کے خلاف تھا، جو عدل کے خلاف تھا، جو انصاف کے خلاف تھا، اور وہاں وہ اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں، تو اس سے آخر کس طریقے سے آدمی کسی تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ ہم سب عدل کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں، ہم سب انصاف کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں، ہم سب اپنے آئین کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں، آئین کی بحالی کی جدوجہد ہے، یہاں کسی خاص شخص کا ساتھ دینے یا نہ دینے کا سوال نہیں ہے۔ ایسا کون سا سیاسی اجتماع ہے جس میں چیف جسٹس شریک ہوئے ہیں؟ وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، وہ وکلاء کے اجتماعات میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں آئین کے بارے میں، قانون کے بارے میں، عدل کی حکمرانی کے بارے میں۔ آپ معاف کیجئے گا، اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ انصاف وہ اعلیٰ ترین قدر ہے جس پر معاشرہ قائم ہے، جس پر انسانیت کا دار و مدار ہے۔ اگر انصاف ختم ہو گیا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب حکومت کے قواعد بیان کیے ہیں سورہ نساء میں، تو بنیادی بات کیا کہی ہے؟ بنیادی بات یہ کہی ہے کہ ان تود الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ یاد رکھو، تمام معاملات میرٹ پر ہونے چاہیے جب تمہیں حکومت دی جا رہی ہے، اور جب فیصلہ کرنے کا موقع ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو انصاف کے ساتھ فیصلے کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی جنت نہیں یہاں، جو کوئی فردوس نہیں وجود میں آ جائے گا، یہ جدوجہد کا پہلا قدم ہے۔ جدوجہد آپ کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پیچھے جائیں، ہم چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں۔ اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ 2 نومبر کی عدلیہ بحال ہو، اور میثاق جمہوریت میں ہمارے بڑے لیڈروں نے جو قاعدے طے کیے ہیں وہ سوسائٹی کے قاعدے بنے۔ آئین کے بعد میرے نزدیک وہ دوسری بڑی دستاویز ہے جس کو غیر معمولی تقدس حاصل ہے۔
میرا آپ سے کوشچن ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ریسٹوریشن آف ججز ہو جاتی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا افتخار چودھری صاحب یا جو رمدے صاحب ہیں، یہ اگر کل کو نواز شریف یا عمران خان کے خلاف کوئی کیس ہو تو جسٹس کرتے ہوئے سن پائیں گے؟
آپ کے علم میں ہوگا کہ جب چیف جسٹس بحال ہو گئے تھے تو اس کے بعد کچھ ایسے کیسز آئے کہ جن میں وہ خود بیٹھ سکتے تھے بینچ میں، لیکن انہوں نے اس سے گریز کیا۔ یہ بھی عدالت کی روایات ہوتی ہیں، بہت سے جج موجود ہیں سپریم کورٹ میں۔ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو مجھے توقع ہے کہ چیف جسٹس اپنے اوپر کوئی الزام نہیں آنے دیں گے، کوئی اچھا جج بھی الزام نہیں آنے دیتا۔ یہ حادثہ تو پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پوری کی پوری قوم بعض ججوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ ملک کے لیڈروں کے خلاف نہ صرف یہ کہ مقدمہ سن رہے ہیں بلکہ فیصلہ بھی سنا رہے ہیں۔
ٹھیک،
ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا وہ نہیں کریں گے۔
سر آپ نے کہا کہ عدلیہ کو بحال ہونا چاہیے، عدلیہ تو بحال ہو چکی ہے، یہ تو صرف مسئلہ چودھری افتخار صاحب کا ہے، اس کے بارے میں
کس نے کہا ہے آپ کو عدلیہ بحال ہو چکی ہے؟ اصل میں عدلیہ کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ 2 نومبر کے اقدامات کل عدم قرار دیے جائیں۔ 2 نومبر کو جو کچھ ہوا تھا وہ قوم کے منہ پر تماچا تھا، وہ نہیں ہوا، یہ تو نئے حلف اٹھوا دیے گئے ہیں، جیسے آپ نئے ججوں کا تقرر کرتے ہیں۔ اس کی حیثیت ایک علامتی حیثیت ہے، جب تک آپ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے کہ وہ ایک غیر آئینی اقدام تھا، اس کو واپس ہونا چاہیے۔ اور میں معاف کیجیے گا، ہمارے ملک میں اس سے پہلے نظریہ ضرورت کے تحت بہت سے فیصلے ہوئے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ مصالحت مفاہمت کے بھی بعض تقاضے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی پوری قومی زندگی کو انہی مصالحتوں اور مفاہمتوں کی نظر کر دیں گے؟ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور کسی مرحلے پر جا کر تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب اگر کسی نے آئین توڑا، اب اگر قانون کی حکمرانی کو چیلنج کیا گیا، اب اگر عدلیہ کے حقوق پامال کیے گئے، اب اگر ججوں کو اس طریقے سے نکال کر گھر بھجوایا گیا، تو قوم اس کو گوارا نہیں کرے گی، اس کو برداشت نہیں۔
سر آپ فرما رہے ہیں کہ 2 نومبر والی عدلیہ کو اسی پوزیشن میں بحال کر دینا چاہیے، تو غام صاحب 3 نومبر سے لے کر آج تک جو عدلیہ کام کر رہی ہے اس کے اقدامات کا کیا ہوگا؟ کیا وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے؟ کیا اس سے ایک کانسٹیٹیوشنل وائڈ کریٹ نہیں ہو جائے گا؟
کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب عدلیہ بحال ہو جائے تو یہ معاملہ تو اس کے سامنے رکھ دیجیے، وہ راستہ نکال دیں گے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ پارلیمنٹ موجود ہے، وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ اس وقت ملک میں ایک پارلیمنٹ وجود میں آ چکی ہے، لوگوں کے انتخاب سے وجود میں آ چکی ہے۔
تو یہی ہے نا کہ جو جنرل مشرف کے 3 نومبر کے اقدامات تھے وہ غیر آئینی تھے، ان غیر آئینی اقدامات کو حکومت وقت غیر آئینی طریقے سے نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتی، اس کو آئینی میجورٹی چاہیے، جو اس کو فی الوقت ایوان میں میسر نہیں ہے۔
میں کہتا ہوں کیا کوئی وہ لے کے آئے ہیں اس طرح کی بات کہ جس کے ذریعے سے وہ اقدامات کو ختم کرنا چاہتے ہوں اور لوگوں نے ان کی تائید کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ وہ آج یہ لے کر آئے، پوری قوم پشت پر کھڑی ہے، لائیں تو صحیح۔
صدرمی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے کہ 60 میں سے 57 ججز دوبارہ بحال ہو چکے ہیں، دوبارہ حلف اٹھا چکے ہیں،
نہیں ہوئے، ان کا دوبارہ تقرر ہو چکا ہے۔ دیکھیے، الفاظ کو تبدیل کرنے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی، ان کا دوبارہ تقرر ہوا ہے۔
سر آپ سے کوسچن ہے کہ جب ریاست میں اکنامک، پولیٹیکل اینڈ سوشل سسٹم ظلم پر مبنی ہو، تو ایسی صورت میں انصاف محض عدل کا شفاف نظام کافی ہوگا، اور اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ کئی خاص حالات میں ایون کے حدود اللہ کے نفاذ کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ تو کیا آئین جو کہ کوئی اسلامی صحیفہ، کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اسے نہیں معطل کیا جا سکتا؟
دو باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ پہلی بات کے جواب میں میری گزارش یہ ہے کہ جدوجہد ہر میدان میں ہونی چاہیے۔ عدلیہ ایک علامتی چیز ہے، اگر اچھی عدلیہ وجود پذیر ہو گئی ہے تو ہم باقی شعبوں کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ معیشت میں، معاشرت میں، تہذیبی روایات میں، ہر چیز میں تبدیلیاں آنی چاہیے۔ لیکن یہ کیسے آئیں گی؟ یہ ایسے ہی آئیں گی کہ آپ جدوجہد کریں گے، آپ اچھے نصب و نین کو اپنے سامنے رکھ کے جدوجہد کریں گے، اعلیٰ مقاصد کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ ایک معمولی معاملے میں بھی ہم اعلیٰ اقدار کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں تو باقی معاملات کیسے ہوں گے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض چیزیں علامتی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کا جھنڈا اور ترانہ کیا ہے؟ ہے تو کپڑے کا ایک پھریرا، چند الفاظ ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے آپ قوم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو عدلیہ کا معاملہ بھی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال رہ گیا، دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ کبھی حدود معطل نہیں کیے گئے، یہ ایک بے معنی بات ہے۔ حدود کو نافذ کرنے کے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط جب پورے نہیں ہوئے تو حد نافذ نہیں کی۔
اچھا، بات یہ ہے کہ 3 نومبر 2007 کو جب ایمرجنسی لگی تو اس کے خلاف احتجاج کرنے میں سب سے پیش وکلا، طلبہ اور سول سوسائٹی کے اراکین تھے۔ حمزہ، پھر ہوا یہ کہ سیاسی جماعتوں نے اس تحریک کو ہائی جیک کر لیا، اور صرف وہی سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ دیتی نظر آتی ہیں جو فی الوقت ایوان اقتدار سے باہر ہیں، جن میں جماعت اسلامی، تحریک انصاف، کمیونسٹ پارٹی اور اب مسلم لیگ نواز بھی شامل ہیں۔ تو آپ کی کیا رائے؟
دیکھیے، اس میں آپ باقی پارٹیوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اقتدار میں تھی، اس نے اس مقصد کے لیے وزارتیں چھوڑی ہیں، یہ حکومت بھی اسی کی نظر ہوئی ہے۔ اس وقت بھی اگر وہ کوئی معاملہ کرنا چاہیں اور اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو غالباً دن دو دن میں ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک جدوجہد کی جائے گی تو سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کس لیے وجود پذیر ہوتی ہیں؟ وہ سیاسی جدوجہد کے لیے ہوتی ہیں، اور سیاسی جدوجہد اعلیٰ اقدار کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کیوں ساتھ نہیں دیں گی؟ سول سوسائٹی کو آنا چاہیے، علماء کو آنا چاہیے، دانشوروں کو آنا چاہیے، اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کو بھی آنا چاہیے۔
گاندھی صاحب، آپ نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایوان اقتدار میں پارٹی ہے وہ لوگوں کے ووٹ سے آئی ہے، مینڈیٹ سے آئی ہے، اور دوسری پارٹیز ان کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں عدلیہ کی بحالی کے لیے۔ عدلیہ کی بحالی قطع نظر اس سے کہ جسٹس افتخار ٹھیک تھے یا غلط تھے، میرے خیال میں آزاد بالکل نہیں رہے گی، کیونکہ جو اقتدار میں جو پارٹی ہے اس کے پیچھے مینڈیٹ ہے، اور وہ لوگ اس عدلیہ کو نہیں مانتے، چاہے جس وجہ سے نہیں مانتے۔ تو اس کا آزاد رہنا جو ہے نا، کہ عدلیہ مطلب ایک جج ہے، اس کے اوپر تمام پارٹیز کا یونینیمس کنسنسس ہونا چاہیے، اس کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں رہیں گے اگر عدلیہ بحال ہو بھی جاتی ہے، تو مسئلے تو وہ ویسے ہی رہیں گے۔
ایسا ہی ہے کہ یونینیمس ہے، ان کا بھی موقف یہی تھا،
انہوں نے بھی اس کے لیے لاٹیاں کھائی کر دیتے نا، وہ
انہوں نے بھی اس کے لیے لاٹیاں کھائی ہیں، وہ بھی میدان میں نکلے ہیں، انہوں نے بھی جدوجہد کی ہے۔ ان کی لیڈر نے بھی آخری بیان یہی دیا تھا کہ چیف جسٹس کو بحال ہونا چاہیے، اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب تک بھی ان کے لیڈر یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں، عدلیہ بحال ہونی چاہیے۔ اختلاف طریقہ کار پر ہے، ہمیشہ یہی بات کہی جاتی رہی ہے، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس معاملے میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔
غامدی صاحب، ایک اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو ججز ہیں جن کی بحالی کی بات ہو رہی ہے، وہ ان کی پارٹی افیلیشن یا بائسنس یا اس قسم کی کوئی چیز ہے جس وجہ سے اقتدار میں جو پارٹی ہے وہ بحال نہیں کرنا چاہ رہی، یا جو بھی وجہ ہے، ان کی پالیسی چینج ہو گئی ہے، کسی بھی وجہ سے ہوئی ہے، یا پہلے بینظیر نے کہا تھا آپ بحال نہیں کر رہے ہیں، یہ وجوہات جو بھی ہیں، لیکن ان کا ان بائسڈ ہونا، ان کا عدلیہ کا آزاد ہونا، لیگل ریفارمز ہونا، ان کی کوئی اس میں ایسی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے۔
بہت اچھی بات ہے، قوم کے سامنے ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، اس کے دلائل دیں آ کر اور ریفرنڈم کرا لیں، قوم بتا دے گی کہ کیا چاہتی ہے۔
نہیں، یہ عدلیہ کا مسئلہ جو ہے نا، جج کی اپوائنٹمنٹ، یہ عوامی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، عوام اپوائنٹ نہیں کرتی،
یہ عوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ عوامی مسئلہ عام حالات میں نہیں ہوتا، عام حالات میں ایسا ہوتا تو بے شک یہ عوامی مسئلہ نہیں تھا، اب یہ بن چکا ہے، کیونکہ عدلیہ کو معزول کیا گیا، ایک غیر معمولی حادثہ ہوا، یہ قتل سے بڑا جرم تھا جس کا ارتکاب کیا گیا، اس جرم کا ازالہ کرنے کی پوری قوم کوشش کر رہی ہے، اب یہ عوامی مسئلہ بھی ہے، یہ قومی مسئلہ بھی ہے، اور یہ قومی ایجنڈے کا سر فہرست مسئلہ ہے۔
یہ عوامی اور قومی اگر بات کریں تو ان میں جتنے مسائل ہماری ریاست کو اس وقت درپیش ہیں، سب سے بڑا مسئلہ انسرجنسی ہے ملیٹنٹ مذہبی گروپوں کی طرف سے، اب اس صورتحال میں ملک کو تو ایک بڑا خطرہ درپیش ہو جائے گا نا، اگر یہ سارا کچھ اسلام آباد میں دھرنا ہوتا ہے یا کچھ اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر پلی یہ ہے کہ عوام اور قوم کے لیے یہ کیا جائے، تو عوام اور قوم ایک نئے مسئلے میں جا سکتی ہے اس طرح کرنے سے۔
عوام اور قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ اخلاقی بحران میں ہم مبتلا ہیں، اور نظریاتی بحران میں مبتلا ہے. قوم اس سے نکلے گی تو جن مسائل کے بارے میں آپ نے کہا وہ بھی حل ہوں گے, ورنہ وہ بھی کبھی حل نہیں ہوں گے. اس سے پہلے کی حکومتیں حل کر سکیں ہیں, اسی وجہ سے حل نہیں کر سکیں کہ ہم اخلاق کی پستی میں گر چکے ہیں. ہمارے نزدیک وعدے کوئی چیز نہیں ہے, ہم سیاست دھوکہ دینے کو سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک مصالحتیں کر لینا اور اقدار پر مصالحتیں کر لینا, اعلیٰ اقدار کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی, ان کے اوپر قومیں کھڑی ہوتی ہیں, ان پر مصالحتیں اور مفاہمتیں کر لینا, یہ ہماری قومی زندگی کا وتیرہ بن چکا ہے. اس سے ہم نکلیں گے تو اس بحران کا بھی مقابلہ کر سکیں گے جو اس وقت ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے.
نظر تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت جسٹس افتخار چودھری کو اس لیے نہیں بحال کرتی کہ انہیں ڈر ہے کہ جسٹس افتخار چودھری آ کر این آر او کا قصہ دوبارہ چھیڑ دیں گے. تو غم صاحب, اگر حکومت جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ ایک انڈر ہینڈ ڈیل کرے کہ تم این آر او کو نہ چھیڑو اور ہم تمہیں بحال کر دیں گے, تو افتخار چودھری کو اس شرط پہ بحال ہو جانا چاہیے اس نیت سے کہ وسیع تر قومی مفاد میں یہ کام کرے؟
ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے, عدالت عدالت ہے, عدالت کو اپنے معاملات اسی طرح کرنے چاہیے جس طرح قانون کا تقاضا ہے, جس طرح انصاف کا تقاضا ہے. اس طرح کے کوئی معاہدات بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے جس کی بنیاد پر یہ معاملہ ہو. پھر تو عدلیہ بحال ہوئی نہیں. اس کے نتیجے میں آپ نے اگر ایک معاہدہ کر لیا اور اندر خانہ ایک معاہدہ کر لیا, کوئی دوسرا معاہدہ کر لے گا. ان تمام چیزوں کو اب اس ملک میں ختم ہونا چاہیے. عدالتوں میں ان ججوں کو بیٹھنا چاہیے جو اپنے ضمیر کی آواز پر فیصلے کریں. وہ فیصلے کریں جو فیصلے انصاف کی عدالت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو امر کر دیں.
ہر کیس کا نوٹس, سیو موٹر نوٹس جسٹس افتخار چودھری خود تو نہیں لے سکتے. جب وہ خود بھی چیف جسٹس تھے تو انہوں نے نچلی سدا پہ جو سیشن کورٹس وغیرہ ہیں ان کی ریفارمس کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا, بلکہ ہر چیز کا نوٹس وہ خود ہی لیتے رہے. تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟
یہی بات یہ ہونا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں انتظامیہ بھی عام طور پر یہی کرتی ہے, ادارے مضبوط کرنے چاہیے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جسٹس افتخار چودھری نے ہر چیز بالکل آئیڈیل طریقے سے کی تھی اور وہ ہمارے لیے کوئی مسیح کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ عدلیہ کی بحالی کی ایک علامت ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمیں ابھی بڑی جدوجہد کرنی ہے. ہم اخلاقی بحران میں مبتلا ہیں, ہمارے یہاں اخلاق کی پستی آخری حدوں کو چھو رہی ہے. ہمارے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے دانشور جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے علماء جھوٹ بولتے ہیں. اس بدترین صورتحال سے ہم کو نکلنا ہے. یہ ایک چیز ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے یہ معاملہ ہو جائے گا تو دنیا جنت بن جائے گی, ایسا نہیں. ہمیں جدوجہد کرنی.
میرا گاندھی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہر ملک میں ایک رول آف لا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں کم و بیش تین رولز آف لا چل رہے ہیں, سسٹمز آف جوڈیشری. ایک مالاکنڈ ڈویژن میں چل رہا ہے, بلوچستان میں جرگا سسٹم چل رہا ہے, ریمیننگ ملک میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پریویل ہے, بعض علاقوں میں رٹ جوڈیشن نہیں ہے. تو ہم کس رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, کس رول آف لا کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں آ جائے؟
میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے وکلاء کو اس جدوجہد اور اس تحریک کو ختم نہیں کرنا چاہیے. سوسائٹی کو اور زیادہ منظم ہونا چاہیے, سول سوسائٹی کو.
انفورسمنٹ جو ہے, یہ جو آپ جس لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں, اس کی انفورسمنٹ پورے پاکستان میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. میرے خیال میں اس سسٹم کو نہ ہی مالاکنڈ والے فالو کرتے ہیں, نہ ہی قبائلی جرگے کرتے ہیں, نہ ہی سندھ میں لوگ جو وہ کرتے ہیں. دے ہیو دیئر اون کورٹس.
اس طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, یعنی کہیں سے ابتدا کریں گے نا. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سارے معاملات درست ہو جائیں اور دوسری طرف پہلا قدم.
رول آف لا کی بات ہو رہی ہے نا, تو رول آف لا کیا صرف پنجاب کے لیے؟
رول آف لا ہماری منزل
تو ہے نہیں.
رول آف لا ہماری منزل ہے. جب قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور اس اعلیٰ سطح پر ہوگی, جب آئین جیسی دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا جائے گا, جب اس کی شکوں کے خلاف لوگ اقدام کریں گے, جب اپنے حلف کو توڑ کر بندوق کے زور پر حکومت کرنا چاہیں گے, تو یہ اصل میں بنیادی خرابی ہو گئی ہے. اس بنیادی خرابی کی اصلاح کریں گے. اس کے بعد پورے ملک کے نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے. یہ پورے ملک کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ کہیں سے آپ پہلا قدم اٹھائیں گے؟ یعنی یا تو یہ ہو کہ ہم ایک دن سوئیں اور اگلے دن ہماری ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہوں, خواب سے آنکھ کھولیں تو معلوم ہو کہ تعبیر نکل آئی. یہ تو نہیں ہوگا. ہمیں ایسے ہی کام کرنا پڑے گا.
آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پرانے جج ہیں ان کو ختم کر کے اپنے جج جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بینچز پہ بٹھا دیں اور اپنے مطابق جو ہے ان کو فیصلوں کو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے کرواتے رہیں. تو اس میں آپ کیا رول دیکھتے ہیں عدلیہ کہ وہ کتنی اسٹرانگ رہے گی اگر جو ہے اگین اینڈ اگین جو ہے وہ یہی صورتحال اگر پیدا رہے گی؟ پھر
میں نے تو اسی لیے عرض کیا کہ ہمارے یہاں اس وقت دو دستاویزات ہیں. ایک 73 کا آئین ہے, اس کو اپنی اصل صورت میں بحال کیجیے. دوسرے میثاق جمہوریت ہے. میثاق جمہوریت میں ہمارے لیڈروں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ آئندہ عدلیہ کا تقرر کس طریقے سے ہوگا. اس وقت اس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یعنی اس وقت مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ عدلیہ کی بحالی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو نئے تقرر ہو رہے ہیں وہ کس اصول کس قاعدے پر ہو رہے ہیں, اس کے لیے بھی کچھ چیزیں میثاق جمہوریت میں طے کی گئی تھیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ درحقیقت وہ اقدار ہیں, وہ دستاویزات ہیں جن پر ہمارا قومی اس وقت کثر استوار ہے, ہماری قومی تعمیر کا انحصار اس کے اوپر ہے. اگر 73 کا آئین ہے اور اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس معاملے پر تنقید کرنا یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ در حقیقت اس آئین کی پاسداری جو ہم سب کو کرنی چاہیے اس کا اظہار ہے. اسی طرح کا معاملہ میثاق جمہوریت کا. آپ دیکھیں اس وقت انتخابات نے بتا دیا کہ ملک میں دو بڑی طاقتیں موجود ہیں, ان دونوں بڑی طاقتوں کے رہنماؤں نے بیٹھ کر میثاق جمہوریت پر دستخط کیے ہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ دونوں دستاویزات قومی میثاق کی حیثیت رکھتی ہیں, ان کو ہمیں جڑ سے پکڑ لینا چاہیے, ان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اس طرح کی دستاویزات کبھی آسانی سے وجود میں نہیں آتی, یہ آ گئی ہیں تو اب ان کے نفاذ کی جدوجہد آپ کا بھی فرض ہے, میرا بھی فرض ہے, ہر دانشور کا فرض ہے, ہر صحافی کا فرض ہے, ہر استاد کا فرض ہے, ہر بیوروکریٹ کا فرض ہے, ہر فوجی کا فرض ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان دستاویزات کو ہمیں اپنے ایمان اور کا حصہ بنانا.
اب بات یہ ہے کہ کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آج آصف زرداری کی جگہ جناب نواز شریف پاکستان کے صدر ہوتے تو آج لانگ مارچ میں شرکت آصف زرداری کر رہے ہوتے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں بھی سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا, تو یہ صرف اور صرف اس سارے کھیل کو مفادات کی جنگ قرار دیا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس
اس کی ابتدا وکلا نے کی تھی, اس کی ابتدا سول سوسائٹی نے کی تھی, باقی جس کا جی چاہے آ کے اس میں شریک ہو جائے. کوئی شریک ہو رہا ہے تو اس کے لیے باعث سعادت ہے. زرداری صاحب ہوتے اور وہ شریک ہوتے تو ان کو بھی ہم سلام کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قومی جدوجہد ہے, اس میں جو بھی شریک ہونے کے لیے آئے گا آپ اس کو سلام کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم کے کچھ آدرش اور نصب و نین ہیں جن کے حصول کے لیے کوشش ہو رہی ہے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں, جس طرح کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ کوئی فلاحی ریاست قائم ہو جائے گی, نہیں, اس کے لیے ابھی بہت راستہ طے کرنا ہے, لیکن ایسے ہی یہ راستہ طے ہوتا ہے. ہمیں ابھی امن اور اصلاح کے لیے بڑی جدوجہد کرنی ہے, ہماری سوسائٹی کو بڑی ریفارمیشن سے گزرنا ہے.
تحریک کی سمبولک سگنیفیکنس یہ ہے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ عدلیہ کے ساتھ یہ سلوک کر سکے.
میں کہتا ہوں یہ چیز بھی حاصل ہو جائے تو کم سے کم ہم قوموں کی برادری میں سر اٹھا کے چل سکیں. ہمارے ساتھ ہمارا ہندوستان ہمسایہ موجود ہے, وہاں دیکھیے کیسی عمدہ روایات سیاست کے بارے میں قائم ہو چکی ہیں, جمہوری اقدار کتنی مستحکم ہو چکی ہیں, وہاں کی جمہوری لیڈرشپ کس طریقے سے ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر فیصلے کرتی ہے, یہ چیز تو کم سے کم ہمیں حاصل ہو جائے.
گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین, لانگ مارچ کا نتیجہ کچھ بھی ہو لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ اب عوام سیاسی طور پر اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ ہر حال میں ظالم اور مظلوم کے مابین فرق کرتے رہیں گے. عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ کے مابین اختیارات کا توازن کسی بھی ریاست کے استحکام کا ضامن ہوتا ہے, اور جو قوت بھی اس تکون کو عدم توازن کا شکار کرے گی وہ قوت بہرحال ملک و قوم کی خیرخواہ نہیں ہو سکتی. یہ انگریزی عدالتوں کے انصاف پر چرچل کا اعتماد ہی تھا جس نے دوران جنگ بھی برطانوی معاشرے کو سماجی عدم تحفظ کا شکار ہونے سے بچائے رکھا, اور آج اسی انصاف کی راہ پاکستان میں ہر آنکھ تک رہی ہے, جس کا آ جانا اس وقت سے پہلے نہایت ضروری ہے جب ہر زبان یہ کہے کہ امیر شہر نے جب میرے گھر کو لوٹا تھا منصف شہر بھی تماشائیوں میں شامل تھا, پکارتا ہی رہا میں اسے مدد کے لیے, گرچہ پاس تھا پر بے بسوں میں شامل تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور پروگرام گامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.